لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کی صفات کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت محیی کہ وہ زندگی دینے والا ہے، حیات بخشنے والا ہے، اس کے اوپر ہمارا کلام تھا۔ قرآن مجید کے اندر بیان کردہ چند واقعات اس ضمن میں بیان کیے تھے۔ ایک اور واقعہ جو بہت خوبصورت اور بہت دلچسپ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا جو اس کی اس شان کو ظاہر فرماتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور ربی ارینی کیف تحی الموتا، اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ درخواست تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جواب دیا، قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کیا تیرا اس پر ایمان نہیں، اس پر یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، بلا، کیوں نہیں؟ اے اللہ میرا یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمانے پر قادر ہے اور تو مردوں کو زندہ کرے گا، میرا یقین ہے۔ ولکن یطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس کا مشاہدہ کروا دے تاکہ میرے دل کو اطمینان مل جائے، کیونکہ مشاہدے کے ساتھ بندے کی دل کی کیفیت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان جو ہے وہ تو ہمارے مشاہدے سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے۔ ہمیں مشاہدے سے جو یقین ملتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ اس یقین سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ ان کی ایمانی کیفیت کا عام لوگوں کے ساتھ کوئی تقابل ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان کے اعتبار سے فرمایا، ولکن یطمئن قلبی، اے اللہ مجھے یقین تو ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور زندہ کرے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس کا مشاہدہ کروائے تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اور میرے دل کو اطمینان مل جائے، اس کو مزید قرار آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب اے ابراہیم تم کیا کرو۔ یہاں جو آیت کے اندر فرمایا گیا، پہلے میں آیت اور اس کا ترجمہ عرض کر دوں، پھر اس کی تھوڑی سی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تو تم چار پرندے لے لو، پھر ان چار پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ہر پہاڑ کے اوپر ان پرندوں کا ایک ایک جز رکھ دو، پھر انہیں آواز دو، انہیں پکارو تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور تم جان لو کہ اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے، جو اس کا مزید توضیحی معنی ہے وہ یوں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا، میری قدرت کا یہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، تو یوں کرو، چار پرندے لے لو اور ان چار پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ جیسے پرندے مانوس ہو جاتے ہیں نا، کہ اپنا جو کبوتر ہے اس کو آپ اڑا دیں تو وہ گھوم پھر کے دوبارہ اپنے پاس واپس آ جاتا ہے، اسی طرح تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ چار پرندے لے کے ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو کہ تمہاری آواز کے اوپر جو ہے وہ تمہارے پاس آ جایا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چار مختلف پرندے لیے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیا۔ اچھا، اب مانوس کر لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان چاروں پرندوں کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کے جو سر ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو اور ان کے بقیہ بدن کا قیمہ بنا دو और कीमा बना के इनका सारा गोश्त आपस में मिक्स कर दो। अब मिसाल के तौर पे अगर वो कबूतर है, कौवा है, तो इस तरह जो भी वो परिंदे थे, उन सब का जो गोश्त है, कीमा है, वो आपस के अंदर मिक्स कर दो कि चारों का पता ही ना चले कि भी कौन सा किसका कीमा है। सर अपने पास और बाकी बदन के गोश्त का कीमा है। और ये कीमा जो है ये चार हिस्सों में करके चार पहाड़ों के ऊपर रख दो। एक वो पहाड़ पे रख दिया, एक उस पहाड़ पे रख दिया, एक उस पे रख दिया, एक उस पे रख दिया। अब हर पहाड़ के ऊपर जो कीमा है वो किसका है? चारों परिंदों का। कोई उसका टुकड़ा, कोई उसका टुकड़ा, कोई उसका टुकड़ा, कोई उसका टुकड़ा। सर इब्राहिम अलैहि सलाम के पास। अब अल्लाह ताला ने फरमाया सुम मदउहुन्ना, अब इनको आवाज दो। जो जो भी वो परिंदा था, मिसाल के तौर पे कबूतर है तो उसको आवाज दी कि कबूतर तू आ जा, तो यूं परिंदों को आवाज दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी। अब जब आपने आवाज दी तो अब क्या हुआ कि हर पहाड़ से वो जो कीमा था वो उड़ा, और उड़ के उसमें जिस परिंदे का जो जो जुज था वो उसी के सर के साथ आके मिलना शुरू हो गया। चारों जगह से वो गोश्त उड़ के आया, वो कीमा उड़ के आया और अपने अपने सरों के साथ जुड़ गया, और दोबारा वो चारों के चारों परिंदे उसी सूरत में वापस आ गए जिसके अंदर वो ज़बह करने से पहले थे। तो ये अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुशाहदा करवाया कि अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, कि अगर उनके अज्जा भी आपस के अंदर मिक्स हो जाएं और मुख्तलिफ जगहों पर मुंतशिर हो जाएं तब भी अल्लाह तबारक व ताला उनको जमा करने पर कादिर है। और ये हकीकत है, ये हमारा ईमान है, और ये हमारे बुनियादी ईमान में से है जो अल्लाह ताला की कुदरत पे है, उसके इल्म पे है और उसकी सिफत मुहयी पे है कि वो जिंदगी देने वाला है, वो जिंदा करने वाला है। और इसी के ऊपर हमारा जो अकीदा आखिरत है वो बेस करता है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन तमाम के तमाम लोगों को जिंदा फरमाएगा। खा एक इंसान जो है वो जबा हुआ, एक इंसान आग में जला दिया गया, एक इंसान को जो है वो किसी बोझ के नीचे दबा के उसका कचूमर निकाल दिया गया, उसकी हड्डियां जो है वो गला दी गई, जला दी गई, राख बना दी गई, राख बना के उड़ा दी गई, और जो मर्जी उसके साथ कर दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह तबारक व ताला उसके एक एक जर्रे को जमा फरमाएगा, एक एक जर्रे को जमा फरमाएगा, और वो जर्रात जमा होकर दोबारा वही इंसान भी ऐन ही बन जाएगा और खुदा की बारगाह में पेश होगा। यौम इदी यस्तुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम, अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन लोग अपने रब की तरफ लौटेंगे बिखरे हुए, कुछ इधर से आ रहे हैं, कुछ इधर से आ रहे हैं, कुछ इधर से आ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जो क्यामत का अकीदा हमें कुरान पाक के अंदर बताया है उसकी बेस जो है वो अल्लाह ताला की इसी सिफत मुहयी के ऊपर है, सिफत मुबदीउ के ऊपर है और सिफत मुईद के ऊपर है। मुबदीउ के वो पहली मर्तबा पैदा फरमाने वाला है और मुईदु वो दूसरी मर्तबा पैदा फरमाने वाला है, और मुंशीउल खल्क वो मखलूक को दोबारा जिंदा फरमाने वाला है, और वो उनका हश्र फरमाने वाला है, और वो जामिउन नास वो लोगों को जमा करने वाला है, लियौमिल ला रैब फी उस दिन के, जिस दिन के अंदर कोई शक नहीं, क्यामत के दिन में। तो ये अल्लाह ताला की सिफत। अच्छा अब इस सिफत के ऊपर जो है थोड़ा सा मजीद एक और एतबार से कलाम कि देखिये अल्लाह ताला की सिफात के बारे में एक शय जो है वो जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला की बास वो सिफात हैं कि जो उसी के साथ खास है, और उन सिफात को वो बतौर अता के भी वो दूसरों को उसने नहीं दी। जैसे अल्लाह ताला माबूद इबादत के लायक, तो अब ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने किसी दूसरे को भी इबादत के लायक बना दिया, ऐसा नहीं, इबादत के लायक तन्हा वही है। अच्छा खालिक हकीकी वही है। बकिया और जितनी भी सिफात है उन सब के बारे में ये चीज जहन के अंदर रखने की है कि अल्लाह तबारक व ताला جو صفت جتنی مخلوق کے حق میں ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جتنی کا ارادہ فرماتا ہے اتنی وہ صفت مخلوق کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی عالم ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، لیکن مخلوق کو بھی وہ علم عطا فرماتا ہے۔ مخلوق عالم بھی ہوتی ہے، علیم بھی ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ ذاتی ہے، لا متناہی ہے، ناقابل تغیر ہے، مرتبہ کمال پہ ہے اور اس کی کوئی حد نہیں، اور مخلوق کی صفات کے اندر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو صفت احیاء ہے، زندگی دینے کی صفت، یہ ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کا ظہور بھی مخلوق کے ہاتھوں سے فرماتا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کی صفت کا ظہور بھی اللہ تعالیٰ مخلوق کے ہاتھ سے فرماتا ہے۔ جیسے خود زندگی دینا جو ہے، اس کے اندر بھی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے درمیان میں وسیلہ بناتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے کیا کہا؟ انما انا رسول ربی کی لأحب لك غلاما زکیا، کہ اے مریم، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں، تاکہ ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرو۔ اور پھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پھونک ماری حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے گریبان میں، اور اس سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوں گے، وہ جو صفت حیات ہے وہ یوں کر کے منتقل ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے، جو ہے ایک روٹین سے جو پیدا ہونے کا سلسلہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی حدیث مبارک ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور آ کے وہ روح پھونکتا ہے۔ تو اب یہ روح پھونکنا کیا ہے؟ یہ بیسیکلی زندگی ڈالنا ہے، یہ زندگی ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زندگی ڈالنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالمدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو جہان کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، جو نظام کائنات ہے اس کو چلاتے ہیں۔ حالانکہ نظام کائنات چلانا جو ہے اصل تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، یدبر الامر، کائنات کے کاموں کی جو تدبیر ہے وہ تو خداوند قدوس فرماتا ہے، وہ قادر حقیقی، قادر مطلق وہ ہے، لیکن فرشتوں کو اس نے درمیان میں واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، اور ان کی قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم، ان کی جماعتوں کی قسم کہ جو جہان کے کاموں کی تدبیر کرتی ہیں۔ تو جیسے فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو، بعض کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ روح پھونکنے کا کام کرتے ہیں، اور یوں زندگی جو ہے، حیات وجود میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام، ان کو بھی یہ اپنی طرف سے انعام عطا فرماتا ہے، انبیاء کو معجزے کے طور پہ اور ولیوں کو کرامت کے طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر یہ باقاعدہ صراحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ یہ جو الفاظ ہے قرآن پاک کے اندر، یہ صراحت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے، آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ میں مٹی سے پرندے کی ایک مورت بناتا ہوں، اس کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور پھر اس پرندے کی اس مورت میں میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا ہے۔ مٹی کا وہ کھلونا بنایا، مٹی کی وہ مورت بنائی، تو بے جان ہے، حیات نہیں ہے اس کے اندر، لائف لیس ہے وہ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ صفت حیات ہی تو اس کے اندر ڈالی ہے، اور اس کے لیے آپ نے لفظ بھی ارشاد فرمائے کہ میں اس میں یہ کرتا ہوں اور وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ صفت حیات ہی ہے. لیکن کیسے ہے؟ فرمایا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے، اس کی عطا سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اچھا پھر آگے جو باتیں ارشاد فرمائی اس کے اندر بھی وہی بات، درمیان میں تو ہے وہ ابرئ الاکمہ والابرص، فرمایا کہ اکمہ جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے، پیدائشی نابینا کے جس کی آنکھوں میں نور ہی نہیں ہے، فرمایا کہ میں اس کو بھی صحت یاب کر دیتا ہوں، میں اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیتا ہوں، اندھے کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. والابرص، اور جو برس کے مرض میں مبتلا ہے، جو بدن کے اوپر جو ہے وہ سفید داغ ہوتے ہیں، فرمایا کہ جو اس مرض کے اندر مبتلا ہے میں اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں. اسی طرح کوڑی جو تھے ان کو بھی شفا یاب کر دیتا ہوں. یہ درمیان میں، لیکن جو آگے الفاظ ہیں وہ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. اب آپ دیکھیے کہ لفظ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی صفت بیان فرمائی وہاں کیا فرمایا، اِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہ اللہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. اِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے. اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا فرمائی ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. لیکن ساتھ ہی بیان فرما دیا بِإِذْنِ اللہ، یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ کے دینے سے ہے، یہ اس کی اجازت سے ہے، یہ اس کی عطا سے ہے، یہ اس کے حکم سے ہے. تو یہاں پر دو باتیں جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہیں. ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو بہت سی ایسی صفات عطا فرماتا ہے جو ظاہری اعتبار سے انسانی عقل کے خلاف ہوتی ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے، حقیقتاً جو ہے وہ یوں نہیں ہوتی کہ عقل محال ہو، ظاہری اعتبار سے عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ عادت میں ایسا نہیں ہوتا، عموماً ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت ان کو عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صفت احیاء ہے، زندگی دینے کی صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی عطا فرماتا ہے جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا. اور اس میں حقیقت وہی ہے کہ حقیقتاً زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، حقیقتاً زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ جو درمیان میں انبیاء اولیاء ہیں، یہ واسطہ اور وسیلہ بنتے ہیں، جیسے حقیقی زندگی دینے والا خدا، لیکن فرشتے درمیان کے اندر زندگی دینے کا وسیلہ بنتے، موت دینے والا خدا، لیکن درمیان میں موت دینے کے لیے واسطہ وسیلہ حضرت ملک الموت علیہ السلام بنتے ہیں، کائنات کا سارا نظام چلانے والا خدا، لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیان میں جہان کے کاموں کی تدبیر کرنے کے لیے فرشتے مقرر فرما دیے. تو اسی طریقے سے زندگی دینے والا خدا ہے، لیکن درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ جس کو بھی وسیلہ بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے. اولاد عطا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرما دے. تو بیٹے اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بیسک عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ. لیکن یہی الفاظ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام درمیان میں استعمال کر رہے ہیں کہ اے مریم، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، لِآہَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر دوں. اب وہاں پر ہے یَحَبُ، اللہ عطا کر دے جس کو چاہے. یہاں جبرائیل امین علیہ السلام کہہ رہے لِآہَبَ، تاکہ میں تمہیں عطا کر دوں، میں عطا کر دوں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں، صفات کہ جو فیضان ہے وہ عطائی طور پہ اپنے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کو عطا فرماتا ہے. تو یہ جو ایک علمی ایک کلام ہے، ایک بحث ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بعض اوقات جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ نہیں جناب، یہ تو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا کسی اور کے لیے استعمال کی تو شرک ہو گیا. تو دیکھیں، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے कि जिसको इतना जो है वो सिंपली जो है ना बस बोल दिया जाए कि जनाब किसी और के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो गया तो शिर्क हो गया, ऐसा नहीं। मैंने आयात मुबारक आपके सामने जो अर्ज की है तो इनसे कितनी वाज़े तौर पर आता है, हालांकि जिंदगी देना कितनी बड़ी चीज है। एक तो नॉर्मली चीजें देना है ना, कभी और बंदे भी सुनने वाले, खुदा भी सुनने वाला, लेकिन उसका जो फर्क है वो हर बंदा समझता है। लेकिन जिंदगी देना वो काम है कि जिसके बारे में एक दिल और दिमाग के अंदर एक बतौर खास एक नुक्ता नजर होता है कि यार जिंदगी देना तो खुदा का काम है, लेकिन अल्लाह ताला उसके बारे में भी फरमाता है कि जिंदगी जो है वो फरिश्तों के जरिए दी जाती है। कुरान पाक के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमा दिया। अच्छा, इसी तरीके से औलाद देना, अब औलाद देने के हवाले से तो बिल्कुल जो है वो वाज़े बात है कि खुदा औलाद देता है, लेकिन वही औलाद देने का तस्किरा अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए भी करते हैं। तो ये जो निस्बतें होती हैं, इजाफत होती है कि जो सिफत खुदा की है, जो सिफत खुदा की है उससे मिलते जुलते अल्फाज वाली सिफत, हकीकी सिफत नहीं, हकीकी सिफत तो खुदा के साथ ही होती, उससे मिलते जुलते अल्फाज वाली सिफत जो है वो मखलूक के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है, तो वहां पर मखलूक के एतबार से माना मुराद लिया जाता है। अब ये नहीं कह देंगे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई ये बोल दे कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने औलाद अता की तो ये शिर्क हो गया, माज़ अल्लाह, अगर ये शिर्क हो गया तो ये तो कुरान पाक के अंदर है, तो शिर्क नहीं है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने तो जस्टिफाई करके उसको बयान किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ औलाद देने की निस्बत होती है हकीकी, और मखलूक की तरफ औलाद देने की निस्बत होती है मजाजी। तो लिहाजा जो लोग अंबिया अलैहिस्सलाम या औलिया किराम के हवाले से इस तरह के जुमले बोलते हैं कि मिसाल के तौर पर फलां वली से हमने अर्ज किया तो उन्होंने हमें बेटा अता कर दिया, तो मुसलमान के जुमले को अच्छे माना पे लेना चाहिए। आखिर कुरान पाक के अंदर भी तो औलाद देने का तस्किरा मौजूद है ना, तो जब कुरान पाक के अंदर मौजूद है तो वहां पर जब ये माना ले लिया कि वहां निस्बत मजाजी है और हकीकी औलाद देने वाला खुदा है, तो यहां पर भी वही माना ले लिया जाए। मुसलमान पे बदगुमानी करने की बजाय कि माद अल्लाह ये तो बिल्कुल तौहीद के मुनाफी बात कर रहा है, उसकी बजाय उसका अच्छा माना लेना चाहिए। मुसलमान का जो ईमान है वो इतनी अजीम शय है कि उसके ऊपर बदगुमानियों की वजह से उसके ऊपर कोई जो है वो कालक नहीं मली जा सकती। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ये सिफत भी अता फरमाता है, और इसी तरह औलिया किराम से भी ये जिंदगी देने की जो सिफत है ये औलिया किराम से भी साबित है, और ये हमारे जो अहले सुन्नत के अकायद हैं उनके अंदर ये बात शामिल है कि जो मोजज़ा अल्लाह ताला नबियों को अता फरमाता है तो सिवाय उन मोजज़ों के कि जो मोजज़े नबियों के साथ खास हों, जो मोजज़े नबियों के साथ खास हों उनके अलावा जो मोजज़ात हैं वो अल्लाह ताला वलियों को भी बतौर करामत के अता फरमाता है। जैसे कुरान पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा इंजील है, मूसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा तौरात है, लेकिन ये वो मौजूदात हैं कि जो उन्हीं के साथ खास है। ये नहीं हो सकता कि कोई वली जो है वो खुदा की तरफ से कोई किताब ले आए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए इल्मी एतबार से इस्तिलाह जो है वो की जाती है कि जिसके साथ अल्लाह ताला तहदी फरमाता है, यानी चैलेंज फरमाता है लोगों को, तो वो मौजूदात खास होते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ। वरना अल्लाह ताला जो मौजूदा मोजज़े के अंदर जो सिफत अपने नबियों को अता फरमाता है वलियों को बतौर करामत के अता फरमाता है। तो अब ये जैसे है जिंदगी देने की सिफत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर मोजज़ा के मिली, तो यही सिफत औलिया किराम को बतौर करामत के मिल सकती है, और बहुत सारे औलिया किराम को मिली, बहुत सारे औलिया किराम को मिली। वाकयात जो औलिया किराम के हैं, हिकायात हैं, उनके अंदर इस तरह की चीजें मौजूद हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की करामात के अंदर भी इसका तस्किरा है, और इसके अलावा भी औलिया किराम की करामात में इसका तस्किरा मौजूद है। तो ये सिफत इहया के ऊपर जो है वो हमने जरा तफसील के साथ कलाम किया। अब इसके बाद अल्लाह ताला की एक और सिफत के ऊपर हम कलाम करेंगे, और वो है उसका रब होना, रब्बुल आलमीन होना। वो अर रब है, वो रब्बु समावाति वल अर्द है, वो रब्बुल अर्शिल अज़ीम है। रुबूबियत जो है ये अल्लाह ताला की वो सिफत है कि जिसके मज़ाहिर पूरी कायनात के अंदर फैले हुए हैं। रब का मतलब क्या है? रब के कई तर्जमे होते हैं, लफ्ज़े रब के कई तर्जमे होते हैं। رب کا ترجمہ جو ہے وہ پالنے والا بھی ہے، جو ایک ہم عام طور پہ ہم کرتے ہیں، اور یہ وہ درست ترجمہ ہے کہ رب کا مطلب پالنے والا، رب العالمین سارے جہانوں کو پالنے والا، فرشتوں کو پالنے والا، جنات کو پالنے والا، انسانوں کو پالنے والا، حیوانوں کو پالنے والا، جانوروں کو پالنے والا، سب اس کی ربوبیت سے فیض حاصل کرنے والے ہیں، وہ سب کو پالنے والا ہے، ٹھیک۔ تو رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ اچھا، اسی طرح لفظ رب کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے، مالک۔ قرآن پاک کے اندر یہ لفظ جو ہے یہ کئی جگہ اسی معنی میں استعمال ہوا، اور لفظ رب جو ہے یہ عربی کے اندر بھی مالک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے رب الدار، عربی کے اندر لفظ ہوتا ہے رب الدار، رب الدار کا مطلب ہے گھر کا مالک۔ لفظ ہوتا ہے رب المال، مال کا مالک۔ تو عربی زبان کے اندر لفظ رب بمعنی مالک کے کثیر الاستعمال ہے، اور یہ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن تنہا لفظ رب جب استعمال کریں گے تو وہ خدا کے لیے ہوگا، مخلوق کے لیے لفظ رب استعمال ہوگا تو وہ کسی اضافت کے ساتھ ہوگا، کہ رب الدار گھر کا مالک، رب المال مال کا مالک، اور جو الفاظ اس طرح کی اضافت والے آ سکتے ہیں ملکیت کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، لیکن تنہا لفظ رب یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا نام ہے عبد الرب اور اس کو بولیں رب، کیونکہ عبد الرب کا مطلب ہے رب کا بندہ، اور تنہا بولیں گے رب تو اس کا مطلب ہو گیا پالنے والا، حالانکہ جو ہے وہ مخلوق کی یہ صفت نہیں ہے۔ جس اعتبار سے وہ الفاظ استعمال ہوتے وہ وہی ہوں گے، لیکن مطلق لفظ رب جو ہے وہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور رب العالمین یہ بطور خاص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس کے اندر جو معنی ہے وہ تو کسی دوسرے کے اوپر اصلاً کسی بھی اعتبار سے بولا ہی نہیں جا سکتا کہ سارے جہانوں کا پالنے والا، عرش سے لے کر فرش تک، اور جب سے مخلوق بنی تب سے لے کر جب تک رہے گی تب تک ساری کی ساری دنیاؤں کو، کائناتوں کو، اور افراد کو، جہانوں کو، عالموں کو، سب کو پالنے والا، تو یہ صفت تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو لفظ رب جو ہے وہ اس معنی کے اندر بھی ہے کہ مالک کے معنی میں، جیسے قرآن پاک کے اندر ربکم ورب آبائکم الاولین، اس کے دونوں ترجمے بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی پالنے والا ہے اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد کا بھی پالنے والا ہے، اور یہ بھی ہے کہ خدا تمہارا بھی مالک ہے اور تمہارے پچھلے آباؤ اجداد کا بھی مالک ہے۔ اچھا، اسی طرح رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ مالک ہے آسمان و زمین کا اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے سب کا، یعنی وہ سب کا مالک ہے۔ اسی طرح رب السماوات والارض، تنہا آسمان و زمین کا مالک ہے۔ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ مالک کے معنی کے اندر ہے، اور جو پالنے والا معنی ہے وہ اپنی جگہ ہے، کہ پالنے والا معنی جو ہے وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا جاتا ہے رب کا، وہ ہے کسی شے کو بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، یعنی ربوبیت میں صرف اتنا نہیں کہ دے دیا اور ختم، نہیں، ربوبیت کے اندر دے کر اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کے اندر پروان چڑھانے کا معنی ہے۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کا ایک وجود جو ہے وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، جس ایک جو ہے نا وہ ڈراپ سے وہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے تدریجن سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، بڑھتے بڑھتے اس کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد وہ لڑکپن میں، لڑکپن کے بعد وہ جوانی میں، جوانی کے بعد وہ بڑھاپے میں، یہ ہے حالن فحالن شیئن فشیئن درجتن فدرجتن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اور اس کی جو ربوبیت ہے سبحان اللہ، اس ربوبیت کا اظہار جو ہے وہ اتنی جگہوں پر اتنے خوبصورت اور اتنے دلچسپ انداز کے اندر ہے کہ اگر ہم پرورش کا پروسیجر مختلف چیزوں کے اعتبار سے دیکھیں تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ربوبیت کا نظام جو ہے یہ کیسا بنایا۔ اس کے اندر تخلیق والی جو صفت ہے، پیدا کرنے والی صفت، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی. اچھا پھر اس کے اندر جو پالنے والی صفت ہے وہ بھی ظاہر ہوتی، اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت ہے کہ وہ رزق دینے والا ہے، اس صفت کا جو اظہار ہے وہ بھی کئی پہلوؤں سے نظر آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہ تو ربوبیت سارے جہان کے ساتھ ہے، کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. وہ جو ربوبیت کی صفت ہے، جو اس کا مظہر ہے، وہ تو پوری کائنات کے اندر جاری و ساری نظر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت ربوبیت کی ایک جھلک انسانوں کو دکھائی ہے، اس میں آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماں باپ کے دلوں میں اولاد کے لیے شفقت، محبت اور پرورش کا جذبہ پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی تجلیات ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت ہے وہ تو اس سے وراء الورا، لیکن جو ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اسی لیے قرآن پاک کے اندر جو دعا ہے ماں باپ کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، جب میں بچہ تھا تو انہوں نے مجھے پالا تھا. اور تیری صفت ربوبیت کا جو ہے وہ اظہار ان کے ذریعے ہوا تھا، تو اے اللہ ان کے اوپر بھی اسی طرح رحم فرما. تو یہاں پر وہ جو ربیانی ہے اس کے اندر وہی تربیت کا اور پالنے کا جو مفہوم ہے وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ربوبیت، وہ صفت ربوبیت جو ہے اس کا ایک جو نمونہ ہے، جو بندوں کے اعتبار سے ناقص ہے، خدا کی ذات کے اعتبار سے کامل ہے، جو بندوں کے اعتبار سے جو بنتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ ماں باپ کا جو عمل دخل ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اور آپ اس کے اندر دیکھیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے اندر وہ جذبہ رکھا ہے، اور کیسی ان کے اندر شفقت رکھی ہے، شفقت پدری ہے، شفقت مادری ہے، ماں باپ والی شفقت ہے. کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی شان ربوبیت کا اظہار یوں فرمایا کہ جو مرد و عورت کے درمیان ایک اٹریکشن ہے، ایک کشش ہے، وہ پیدا فرمائی، وہ کشش پیدا فرمائی تاکہ بچے کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے. اس کے بعد جب یہ امید بند جاتی ہے کہ ایک بچے نے دنیا میں آنا ہے، تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس ماں نے اس بچے کو جو ہے وہ وجود میں لانے کا ذریعہ بننا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیسی احتیاط، کیسی پرہیز، کیسی اس کے اندر شفقت پیدا فرما دیتا ہے، کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو وہ سیکیور رکھنے کی کوشش کرتی ہے. اچھا جو بچے کا باپ ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کیسا ایک جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بھی خیال رکھنے لگ جاتا ہے، کیسے اس کے خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح کی شفقت اور رحمت پیدا کر دیتا ہے کہ سارے جو ہے جو اس بچے کی ماں اس کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت ہے یہ اس کے اظہاروں میں سے ایک اظہار ہے. اچھا پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اب بچے کا معدہ جو ہے وہ کوئی سالڈ چیز، کوئی سخت چیز ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتا، حالانکہ وہ انسان ہے، جیسے میں انسان ہوں ایسے ایک بچہ انسان ہے، لیکن چونکہ اس کا معدہ قابل نہیں ہے اس کے کہ وہ ہیوی چیز کھا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی شان ربوبیت اور شان رزاقیت کا اظہار یہ فرمایا کہ اس کے لیے اس کی طبیعت، اس کے معدے کے موافق غذا بھی اس کے ساتھ ہی جاری فرما دی، ساتھ ہی غذا بھی جاری فرما دی، اب اس کی جو ہے وہ غذا چل رہی ہے. بلکہ اس سے پہلے کہ جب بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بنائی ہوئی ہے اور بچے کو غذا ملتی. جو بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک بچے کو اس کی پیدائش سے پہلے ہی غذا دیتا ہے، اور وہ غذا کس ذریعے سے ملتی ہے، خون کو خدا اس کی غذا بنا دیتا ہے، خون کو اس کی غذا بنا دیتا ہے. تو اسی سے یہ اس کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے. اچھا پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اظہار یوں فرماتا ہے کہ ماں باپ کے دل میں اس بچے کے لیے ایسی شفقت و محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں جانوروں کے بچوں میں اور انسان کے بچوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جانوروں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ تھوڑا عرصہ تک تو اس کی کیئر کرتے ہیں، خواہ وہ بلی ہے یا وہ بکری ہے یا وہ کوئی اور جانور ہے، کچھ عرصہ جب تک ضرورت ہے کیئر کریں گے، اس کے بعد اسے بے پرواہ ہو جائیں گے، اب بچہ اپنے جگہ گھوم رہا ہے باقی اپنی جگہ گھوم رہے. دیکھیں انسان کا بچہ چونکہ وہ بڑا کمزور ہے، اسے مسلسل پرورش کی ضرورت ہے، اسے مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اسے مسلسل نگہبانی اور نگرانی کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچے کے حوالے سے جو محبت ہے اس کو زیادہ لمبا پیدا کیا، زیادہ عرصے کے لیے پیدا کیا. جانوروں کے اندر جو محبت ہے وہ ایک وقت تک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی راہ پہ، وہ اپنی راہ پہ. لیکن انسان کو چونکہ زیادہ ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر شفقت کی مقدار کو بڑھا دیا، وہاں پر محبت اور ہمدردی کی مقدار کو بڑھا دیا. اب وہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے ماں باپ، بچہ بڑا بھی ہو جائے گا، تب بھی محبت کی جو بانڈنگ ہے، جو تعلق ہے، وہ باقی رہے گا. پھر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ماں باپ جو ہے وہ اس کی پرورش کریں گے، اس کو بیٹھنا سکھائیں گے، اس کو کھڑا ہونا سکھائیں گے، اس کو چلنا سکھائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کو دن رات دیکھیں گے، اس کو بیماریوں سے بچائیں گے، اس کو سردی گرمی سے بچائیں گے، اس کو کپڑے پہنائیں گے، اس کو جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کریں گے. یہ سب کیا ہے؟ اصل تو رب العالمین ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس نے اپنی صفت ربوبیت کا اظہار جو ہے وہ ماں اور باپ کے ذریعے کیا ہوا ہے. اچھا پھر اب اس کی شان دیکھیے کہ اگر کسی کے ماں باپ نہ ہو، کسی کا باپ مر گیا، کیا ہوا جی بچہ یتیم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حوالے سے انسانوں کے دل میں ایک دوسری محبت پیدا فرما دی، ایک دوسری محبت پیدا فرما دی. اب آپ غور کریں، آپ کو اگر کسی بچے کے بارے میں بتایا جائے یار یہ بچہ یتیم ہے، تو آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں فوراً رحم پیدا ہوگا، آپ کے دل میں فوراً نرمی پیدا ہوگی، آپ کے دل میں فوراً ہمدردی پیدا ہوگی. کیوں کیوں پیدا ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت ربوبیت کا اظہار فرمانا تھا اور وہ جو باپ کے ذریعے ہونا تھا، باپ تو نہیں ہے، جب باپ نہیں ہے اور آپ کو پتا چلا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو بنایا ایسا ہے کہ اب آپ کا دل کرے کہ نہیں یار اس بچے کی خیر خائی ہونی چاہیے، اس کے اوپر رحم ہونا چاہیے، اس کو شفقت دینی چاہیے. اچھا کسی کے بارے میں پتا جس کے ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، آپ کے دل میں اور رحم پیدا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ربوبیت کا نظام ایسا پھیلایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رحم کا جذبہ اور وہ ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا کہ جہاں پر ان کو نظر آئے کہ یہ انسان کے بچے، انسان کی اولاد، آدم کی اولاد تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو ان کے دل کے اندر ہمدردی امڑ آئے اور وہ اس کے لیے نرمی اور خیر خواہی کے جذبات رکھیں اور وہ اس کے لیے کوشش کریں. انسانیت کے نام پہ جتنا کچھ کیا جاتا ہے، لوگوں نے بچوں کے لیے جدا گانا جو ہے وہ ادارے بنائے ہوئے، مریضوں کے لیے جدا گانا ادارے بنائے ہوئے، کوئی شوگر کے لیے ادارہ، کوئی کینسر کے لیے ادارہ، کوئی ٹی بی کے لیے ادارہ، کوئی جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے لیے ادارہ ہے، کوئی کسی مرض کے لیے ادارہ ہے، کوئی جو ہے بہروں کے لیے ادارہ ہے، کوئی نابینوں کے لیے ادارہ ہے. یہ سب ادارے کیسے وجود میں آئے؟ یہ سب ادارے کیسے وجود میں آئے؟ یہ اس لیے وجود میں آئے کہ وہ رحمان ہے، وہ بہت مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بہت مہربانی کرنے والا ہے، اور وہ رب العالمین ہے، وہ پالنے والا ہے. تو جب اس کی صفت رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، تو یہ اس کی صفات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دل ایسے بنا دیے کہ بہرحال وہ لوگوں کے لیے کوشش کریں اور ان کو فائدہ پہنچائیں اور ان کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال کا انتظام کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت ربوبیت کی چند تجلیات ہیں کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں. اس کے اندر مزید بھی کافی ساری تفصیل ہے، انشاءاللہ عز و جل اس صفت رب العالمین کے اوپر ہم مزید کلام اپنے اگلے سلسلے میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں اپنی معرفت اور اپنی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.